أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے سے پہلے دو خطبوں میں یا تین خطبوں میں میں فرار الی اللہ کا مضمون بیان کر رہا تھا، یعنی قرآن کریم نے جو یہ ہدایت فرمائی ہے فرو الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، تو یہ فرار الی اللہ یا خدا کی طرف دوڑنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس ضمن میں میں نے یہ بات خوب کھول کر بیان کی کہ اللہ کی طرف بھاگنے سے مراد یہ ہے کہ بعض بری صفات کو چھوڑ کر بعض اچھی صفات اختیار کرنا، غیر اللہ کے رنگ چھوڑ کر اللہ کے رنگ اختیار کرنا، اور اس کے سوا خدا کی طرف دوڑنے کے اور کوئی معنی نہیں۔ خدا تعالیٰ کو پکارنا اور بات ہے اور خدا کی طرف دوڑنا اور بات ہے۔ ایک انسان مصائب میں جکڑا ہوا خدا کو پکار تو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ خدا کی طرف دوڑ رہا ہو۔ بعض دفعہ انسان ایسے دشمن کے گھیرے میں آ جاتا ہے کہ وہ نجات دہندہ کا تصور کر کے اس کو بلاتا تو ہے، لیکن اس کی طرف جانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو مضطر کی دعا کا مضمون اور ہے اور فرو الی اللہ کا مضمون اور ہے۔ فرو الی اللہ کا مضمون امن کی حالت سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ ابھی دشمن نے انسان کو گھیرے میں نہیں لیا اور ہر طرف سے اسے خوف محسوس ہوتا ہے، اور جوں جوں خوف کا شعور بڑھتا چلا جاتا ہے، جوں جوں گناہوں کی ماہیت کا زیادہ علم ہوتا چلا جاتا ہے، انسان ہر خوف کے مقام سے امن کی مقام کی طرف یعنی خدا کی طرف دوڑنے لگتا ہے۔ تو بدیوں کو ترک کرنا اور نیکیوں کی طرف جانا محض ایک ظاہری دنیاوی کوشش کے طور پر نہیں، بلکہ ایک خاص جذبے کے تابع جس کا گہرا خدا سے تعلق ہے، یہ ہے فرار الی اللہ۔ اس ضمن میں میں نے ایک مثال پیش کی تھی کہ کس طرح حرص کو قناعت میں تبدیل کرنا فرار الی اللہ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں بعض اور صفات کا بھی ذکر آیا، ان میں سے ایک غنا ہے، اسی طرح تبتل کا ذکر بھی آیا، یعنی اپنے آپ کو دوسری چیزوں سے منقطع کر کے اللہ کی طرف تبتل اختیار کرنا۔ اب میں اس مضمون کے اس حصے پر زیادہ نسبتاً زیادہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ قناعت کا مضمون بہت عمدہ ہے، لیکن قناعت کی ترقی یافتہ صورت غنا ہے۔ قناعت اپنی ذات میں کافی نہیں، اور قناعت اور غنا میں فرق دکھانے کے لیے میں یہ مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک انسان کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ اس پر راضی ہے اور باہر کی طرف جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے ان سمتوں میں اتنے حس کے ساتھ نہیں دیکھتا کہ گویا ان چیزوں کے بغیر اس کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، تو یہ قناعت ہے. لیکن بعض دفعہ ایک قانع آدمی ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے جو اس کے پاس تھیں، اور اس وقت اس کے صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے اور اس کے قناعت کا مقام بھی پہچانا جاتا ہے. ایسی صورت میں دو طرح کی صفات انسان کی مدد کرتی ہیں، یا تو وہ صابر ہو، قناعت کے باوجود ہاتھ میں آئی ہوئی چیز، وہ چیز جس کی عادت پڑ چکی ہو، اس کے ہاتھ سے نکلنے کے صدمے کو برداشت کرنے کی طاقت صبر سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس سے اعلیٰ مرتبہ کی چیز جو قناعت کی ترقی یافتہ صورت ہے وہ غنا ہے. یعنی چیزوں سے تعلق تو ہے لیکن ان کے بغیر بے قراری اتنی نہیں بڑھتی کہ گویا انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے. پس غنا کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں سے تعلق نہیں ہوتا، غنا کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں سے تعلق ہے تو صحیح لیکن ان کے بغیر انسان کا نقصان نہیں ہوتا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مرزا مبارک احمد سے بہت پیار تھا. آپ کے بچوں میں سب سے چھوٹے، لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت ہی آپ کو پیارے تھے. چنانچہ ان کی وفات پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اشعار کہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی گہری محبت تھی ان سے. جگر کا ٹکڑا مبارک احمد، جو پاک شکل اور پاک خو تھا، وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزین بنا کر. جگر کا ٹکڑا کہا اس کو، پاک شکل پاک خو، ویسے بھی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت پیار تھا، لیکن جب خدا نے بلا لیا تو دل کی آخری آواز یہ تھی کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ اے دل تو جان فدا کر. بس وہ غنا جو اللہ کے تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چیزوں سے پیار نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں سے پیار تو رہتا ہے لیکن ان کی جدائی محسوس نہیں ہوتی، یعنی اس حد تک محسوس نہیں ہوتی جیسے ایسے انسان کو جو ان چیزوں پر انحصار کرنے لگ جاتا ہے. بس اس مضمون کو مزید کھولنے کی خاطر میں یہ مثال دیتا ہوں کہ آپ لوگ جو جمعے میں بیٹھتے ہیں، بعض دفعہ گرمیوں میں ایسے ہی دوپہر کے وقت جمعہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے، بعض لوگ کھانا کھا کے آتے ہیں تو کافی نیند کی مستی چڑھ جاتی ہے، اور جمعے میں لوگ جڑ کے بیٹھتے ہیں اکثر. اگر کوئی انسان جاگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ جڑا ہوا انسان اگر اپنے کندھے کو ایک طرف ہٹا لے تو اس جاگے ہوئے انسان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، شاید وہ کچھ تھوڑی سی کشادگی محسوس کرے لیکن نقصان کوئی نہیں. لیکن اگر اس وقت وہ سو چکا ہو اور اچانک کوئی کندھا ہٹائے تو ایسا شخص گر جاتا ہے. اور بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بچے بعض دفعہ شرارت سے ساتھ کے بچے کو جو سو چکا ہو گرانے کی خاطر ایک دم اپنا کندھا پیچھے کر لیتے ہیں. تو غنا آپ کو گرنے سے بچاتی ہے، آپ کو وہ زندگی کا شعور بخشتی ہے جس میں جو آپ میں اور ایک سوئے ہوئے غفلت کی حالت میں زندہ رہنے والے انسان میں فرق کر دیتی ہے. آپ سے دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہوں وہ اپنا تعلق توڑتی ہیں تو آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑ دیتی، کیونکہ آپ کا سہارا خدا کی ذات پر ہوتا ہے. یہ ہے غنا جو دراصل قناعت کے بعد پیدا ہوتی ہے. جو شخص قانع نہیں ہے اس کو غنا کا کچھ علم نہیں. پہلے قانع ہونا ضروری ہے، پھر قناعت میں معرفت حاصل ہونے کے نتیجے میں سچی غنا حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق غنا کا لفظ استعمال فرمایا ہے, اور اس مضمون کو جب ہم خدا کی ذات میں جاری ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی غنی ہے, اس کے سوا دراصل کوئی غنی نہیں. اسی وجہ سے میں نے غنا کے لفظ کے ساتھ بار بار یہ کہا کہ خدا کے تعلق کی بنا پر غنا نصیب ہو سکتی ہے ورنہ نہیں نصیب ہو سکتی, کیونکہ غنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ ہو اور انسان راضی ہو. جیسے کہ میں نے کہا تھا قناعت کی ترقی یافتہ صورت ہے. قناعت کے بعد غنا تب نصیب ہوتی ہے جب اس سے تعلق ہو جس کے پاس سب کچھ ہے. اس لیے یہ صبر سے بھی مستغنی کر دیتی ہے, صبر سے بالا مقام ہے غنا کا. اگر یہ انسان کو معلوم ہو کہ جس سے میرا تعلق ہے اس کے پاس سب کچھ ہے, اور یہ یقین ہو کہ جو کچھ میرے ہاتھ سے جا رہا ہے وہ اس کے پاس جا رہا ہے, تو اس کامل شعور اور عارفانہ شعور کا نام غنا ہے. بس بندے کی غنا اللہ کے تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے. جہاں تک خدا کی غنا کا تعلق ہے, اس کا نقشہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کھینچا, اور آپ ہی کے الفاظ میں ایک لمبی حدیث میں سے ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے, یعنی خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا عرفان ان الفاظ میں بخشا. فرمایا کہ یعنی دنیا کو بتا دو, اگر تمہارے اگلے اور پچھلے, تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ, تمہارے رتب و یابس یعنی مومن اور غیر مومن, نیک اور بد, سب کے سب میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کی مانند ہو جائیں. بدبخت ترین آدمی کے دل کی مانند یہ عجیب مثال ہے, کیونکہ بدبخت ترین آدمی کا دل وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ دور ہے اور خدا کا دشمن ہے. تو فرمایا کہ صرف دوری نہیں, مجھ سے کھوئے نہ جائیں, بلکہ بدبخت ترین آدمی کے دل کی طرح سیاہ ہو جائیں اور میری دشمنی اور میری نفرت کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آئے. تو یہ بات میری بادشاہت میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتی. بس کھونے کے نتیجے میں بے چینی کا نہ ہونا یہ تبھی ممکن ہے جب اتنا ہو کہ کمی کا احساس ہی نہ ہو, یہ غنا ہے, ورنہ صبر ہے. تو غنا حقیقی یعنی حقیقی غنا خدا کے سوا کسی ذات کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور ایک جاہل کی خواب ہے اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں غنی ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں. غنا خدا سے تعلق کے نتیجے میں پیدا ہو سکتی ہے, اور خدا سے ایسے تعلق کے نتیجے میں جس کے ساتھ عجز کے باوجود مالکیت کا احساس ہو. یعنی خدا کی کائنات میں خدا کی عطا کے نتیجے میں شراکت کا احساس ہو. یہ وہ سچی وہ احساس اور شعور ہے جو انسان کو سچی غنا بخشتا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اگر تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے, تمہارے زندہ اور تمہارے مردہ, اور تمہارے رتب اور تمہارے یابس, سب کے سب اکٹھے ہو جائیں, اور ان میں سے ہر ایک مجھ سے اپنی خواہش کے مطابق مطالبہ کرے, اور میں ان میں سے ہر سوال کرنے والے کو جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دوں, تو یہ چیز میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتی جتنا کہ وہ شخص جو سمندر کے کنارے سے گزرتے ہوئے اس میں سوئی ڈبوئے اور اسے نکال لے, سوئی کے ناکے کے ساتھ جتنا پانی چمٹا ہوا رہ جائے گا وہ پانی سمندروں میں جتنی کمی کر سکتا ہے، تم سب کی مانگی ہوئی تمام خواہشات بھی میں پوری کر دوں تو میری کائنات میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے اصل مثبت پہلو، جس کے نتیجے میں وہ دوسرا پہلو پیدا ہوتا ہے، یعنی غنا کا لفظ جو استغنا کے معنی رکھتا ہے، وہ اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں استغنا کے معنی کہ غنی کے پاس سب کچھ ہے، بس جس شخص کو خدا کے ساتھ ہونے کا احساس نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ نہ غنی ہے نہ مستغنی ہے۔ غنا کا ایک غلط مطلب ہم اپنے روزمرہ کے تعلقات میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے تعلق ٹوٹے تو ہم کہیں جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ پنجابی میں اس قسم کے بہت سے محاورے ملتے ہیں کہ جس شخص سے کسی چیز کی توقع تھی اس نے پوری نہیں کی، کسی سے تعلق تھا اس نے توڑ دیا تو کہتے ہیں جاؤ جہنم میں۔ تو اردو میں کہتے ہیں، بجاوی میں کہتے ہیں خصمانو کھا، کہ جو مرضی ہو۔ تمہیں عجیب سا محاورہ ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں، مگر پنجابی اس مضمون کو خوب سمجھتے ہیں۔ یہ پنجاب کی استغنا کی آخری شکل ہے، اس کو بدخلقی کہتے ہیں، یہ استغنا نہیں ہے۔ کیونکہ خدا کو جب چھوڑ کر بدبخت جاتا ہے تو اس کے جانے کی سے کمی تو کچھ نہیں ہوتی، مگر خدا تعالی کی ذات اس کے لیے نفرت کے جذبات اپنے اندر نہیں رکھتی، بلکہ اس کے واپس آنے کی منتظر ہوتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو ایک اور رنگ میں یوں بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص صحرا میں ایسی جگہ ہو کہ دور دور تک اس کو کوئی مدد کوئی سہارا نہ ہو، اس کی اونٹنی پر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہو، بیچ دوپہر کے وہ آرام کی خاطر کچھ دیر کے لیے سستانے لگے اور اس عرصے میں اس کی اونٹنی جس پر اس کا پانی اس کی خوراک سب کچھ لدا ہوا تھا وہ بہک جائے اور اس کے ہاتھ سے جاتی رہے، ایسے وقت میں وہ اس اونٹنی کے لیے کیسی طلب محسوس کرتا ہے؟ اس کا ذکر حضور نے نہیں فرمایا، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ اچانک وہ اونٹنی اس کو مل جائے تو اس کو جتنی خوشی اس کھوئی ہوئی اونٹنی سے محسوس ہوتی ہے اس سے زیادہ خدا اپنے گناہگار بندے کے واپس آنے کے متعلق محسوس کرتا ہے جو اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو خدا کے غنا جو ہے یہ اخلاق کی نہایت بہت ہی اعلیٰ منزل ہے، اس کا اس بد اخلاقی سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم اپنے تعلق توڑنے والوں کو کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، کیونکہ خدا تعالی ہر چیز کی پرواہ کرتا ہے، بس ایک طرف کچھ پرواہ نہ ہونا اور ایک طرف پرواہ کی حد، بلکہ ایسا مقام کہ گویا حد کوئی نہیں، ان دونوں کے امتزاج کا نام غنا ہے۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو خدا کی ملکیت ہے وہ جب اس سے الگ ہوتی ہے تو اس کی ملکیت اس سے الگ ہوتی ہے، کیونکہ بے انتہا ہے اس کے پاس، اس لیے اس کا الگ ہونا خدا کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ ہے غنا۔ لیکن جس کی جو چیز ہو اس سے اس کو پیار ہوتا ہے اور اس تعلق کی بنا پر جب وہ واپس ملتی ہے تو اس وجہ سے خوشی نہیں ہے اس کو، یعنی خدا تعالی کی ذات کو، کہ گویا اس کے خزانوں میں اضافہ ہو گیا ہے، بلکہ اس کے پیار کی طلب پوری ہوئی ہے۔ اس لیے احتیاج پورا ہونے کی مثال تو بندے کی وجہ سے دی گئی، ورنہ بندہ تو ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا، ورنہ حقیقی معنی اس مثال کے یہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اتنا تعلق اتنا پیار ہے کہ ان کے جانے سے اگرچہ اس کو کوئی نقصان نہیں لیکن ان کے آنے سے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے. تو حقیقت میں خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کے نتیجے ہی میں اعلیٰ اخلاق نصیب ہو سکتے ہیں. اگر ہم خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہ کریں تو ہم ہرگز اعلیٰ اخلاق حاصل نہیں کر سکتے. بس فرار اللہ کی جب میں بات کرتا ہوں تو میری مراد یہ نہیں ہے کہ کسی ولی کو ایک دم ارادے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے، بلکہ یہ مضمون بہت گہرا ہے. یعنی مومن کی زندگی میں بدی چھوڑنا اور نیکی اختیار کرنا کوئی دنیا دار کے ساتھ گزرنے والا واقعہ نہیں ہے. بعض لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ان کے جھوٹ چھوڑنے میں اور ایک مومن کے فرار اللہ میں بے شمار فرق ہے، بے انتہا فرق ہے. کیونکہ مومن جب جھوٹ چھوڑ کر سچائی کو اختیار کرتا ہے تو حق کا جو تصور وہ باندھتا ہے وہ خدا کا تصور ہے، اور خدا کے حق ہونے اور بندے کے سچائی کے تصور میں زمین آسمان کا فرق ہے. خدا کی صفات میں اتنی گہرائی ہے کہ خدا کی ذات کی طرح خدا کی ہر صفت بھی لامتناہی ہے. بس یہ سفر ایک ایسا سفر بن جاتا ہے جو اس کو انسان ساری زندگی بھی ختم نہیں کر سکتا، طے کرتا رہتا ہے. یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام، دوسرے سے تیسرے مقام، تیسرے سے چوتھے مقام کی طرف منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ میں نے اس سفر کا آخری مقام حاصل کر لیا یہ درست نہیں. حد استطاعت تک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، ایک انسان اس مرتبے کو حاصل کرتا ہے کر سکتا ہے جو خدا نے اس کی حیت کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی شاکلت کے اندر حدود ہیں، کچھ مقرر ہوئی ہوئی ہیں. ان حدود کے آخری کنارے کو چھونا انسان کی تکمیل ہے، اور ہر شخص کی حدود کا آخری کنارہ الگ الگ ہے. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ تمام نبی معصوم، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، تو ساتھ ہی جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین، معصوموں کے بھی سردار، تو ان دو چیزوں میں تضاد نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، لیکن ہر نبی اپنی استطاعت کے مطابق معصوم ہے. اس کے لیے خدا نے جو معصومیت کی حدیں مقرر فرمائی ہوئی تھیں، ہر نبی نے اپنی اپنی حد کو چھو دیا ہے. لیکن جب حدیں وسیع ہوں تو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور زیادہ جہاد کرنا پڑتا ہے ان حدوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت کی حدیں زیادہ تھیں، اس لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے. ایک لحاظ سے تو آپ نے وہی کچھ کیا ہے جو باقی انبیاء نے کیا، یعنی اپنی حد استطاعت کو تک پہنچے. لیکن ایک دوسرے لحاظ سے آپ نے اپنی حد استطاعت کو چھونے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے بنسبت دوسرے انبیاء کے جنہوں نے اپنی اپنی حد استطاعت کو چھوا. چنانچہ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک تمثیل کے طور پر ہمارے سامنے اس واقعہ کو رکھا کہ جب حضرت موسیٰ نے خدا سے یہ کہا، عرض کیا کہ مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا. حالانکہ پہلا سفر جو خدا کی طرف کیا گیا تھا اس میں آپ نے خدا کو دیکھا، ایک آگ کے شعلے کی صورت میں آپ نے خدا کو دیکھا تھا. تو یہ جو فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس سے مراد یہ تھی کہ جو جلوہ تو چاہتا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے، یعنی والا جلوہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور تو نہیں دیکھ سکتا. چنانچہ اس فرق کو دکھانے کی خاطر آپ نے فرمایا کہ میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں. اگر پہاڑ کی تجلی یہ تو برداشت کر سکے تو پھر وہ جلوہ بھی برداشت کر سکتا ہے. اللہ تعالی نے جب پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ غش کھا کے گر پڑے. تو سوال یہ ہے کہ حدیں تو الگ الگ ہیں لیکن ہر حد کو چھونے کے لیے محنت زیادہ کرنی محنت میں فرق پڑ جاتا ہے. جس حد تک حضرت موسیٰ پہنچے تھے اس حد تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچے, لیکن پھر آگے بھی تو بڑھے, اس لیے کہ آپ کی حد زیادہ اونچی تھی. اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے معراج کی شکل میں بیان فرمایا. پس غنا کے نتیجے میں جب انسان دوسری چیزوں کو ترک کر کے خدا کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے تو اس مضمون کو ہر انسان اپنی ذات پر پہلے چسپاں کرے اور یہ معلوم کرے کہ کہاں کہاں خدا نہیں ہے میری ذات میں اور غیر اللہ موجود ہے. اس طرح جب غور کرے گا تو ہر شخص کے بت بھی مختلف ہوں گے, ہر شخص کے سفر کی طوالت بھی الگ الگ ہو جائے گی, لیکن ہر شخص کا انتہائی مقام ایک مقرر ہے, اس مقام تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہے. یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننا تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے, یقیناً ممکن نہیں ہے, یعنی اس تشریح کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے, لیکن ہر شخص کا اپنی آخری حد کو چھو لینا یہ ممکن ہے. اس پہلو سے فرار اللہ کا سفر جو ہے وہ ساری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے, اور انسان اپنے نفس میں ڈوب کر جب وہ جگہ تلاش کرتا ہے جہاں خدا نہیں ہے تو شاید ہی کوئی ایک ایسا انسان ہو جسے وہ جگہ نہ ملتی ہوں اگر وہ بصارت کے ساتھ آنکھیں کھول کر دیکھے, اور اگر آنکھیں بند رکھے تو ہر انسان سمجھتا ہے میرے اندر خدا ہی خدا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اندھے یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ ہم خدا والے ہو چکے ہیں, اور صاحب بصیرت لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا ابھی بہت سا سفر طے کرنا باقی ہے. جن کو غیر کی نظر خدا والا سمجھ رہی ہوتی ہے ان کی اپنی نظر اپنے آپ کو خدا والا نہیں سمجھ رہی ہوتی, چنانچہ وہ قرآن کریم کی اس آیت کے تابع اپنا سفر زندگی کا سفر جاری رکھتے ہیں, فلا تزکو انفسکم ہو عالم و بے من اتقا, کہ تم اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ کرو, یہ فضول بات چھوڑ دو, خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو صحیح معنوں میں تزکیہ اختیار کر چکا ہے, مکمل تزکیہ اختیار کر چکا ہے. بس جماعت اگر اپنے نفس میں ڈوبنے کا شعور حاصل کر لے تو بہت سی مصیبتوں اور دھندوں سے چھٹکارا مل جائے. ہر وقت جو جماعت میں بعض لوگ دوسروں پر تنقید کر کے منافرت پھیلانے والے, اپنی بڑائیاں کرنے والے دوسروں پر, اور دوسروں اپنے بھائیوں کی تحقیر کرنے والے آپ کو ملتے ہیں, کسی سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اس کو اچھالتے ہیں اور دنیا میں ان کو اس کو مشتہر کرتے ہیں, سارا معاشرہ اس سے دکھی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کی طرف سفر اختیار کرنا شروع کریں جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے, یعنی اپنے نفس میں ڈوب کر فرار اللہ اختیار کرنا شروع کریں, تو سارا معاشرہ ان بدیوں سے پاک ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ غیر ہمارے شر سے پناہ مانگیں, یہ وہ مقام ہے جہاں شرور انفسنا کی دعا حقیقت اختیار کر جاتی ہے. جب انسان یہ کہتا ہے کہ اے خدا ہمیں اپنے نفس کے شرور سے بچا, تو ایسا انسان جو یہ دعا کرتا ہے یہ ضروری نہیں کہ حقیقی معنوں میں دعا کر رہا ہو. کسی ایسے شخص کی یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی جس کے شر سے اس کے ساتھی نہیں بچ رہے, جس کے شر سے اس کے بھائی, اس کی بہنیں, اس کا معاشرہ نہیں بچتا. وہ اگر خدا کے حضور دن رات یہ وظیفے کے طور پر تکرار کرتا رہے کہ اے خدا مجھے میرے نفس کے شرور سے بچا, اے خدا مجھے ہمارے نفس کے شرور سے بچا, تو اس کی دعا کوئی بھی معنی نہیں رکھے گی. جب تم غیر کو اپنے نفس کے شر سے نہیں بچاتے تو اپنے آپ کو کیسے اپنے نفس کے شر سے بچا سکتے ہو؟ اس لیے پہلے اپنے شرور کو اپنی ذات کے دائرے میں تو محدود کرو, غیر کو پناہ دے دو, پھر پھر یہ دعا کرو، پھر اندر کا سفر جو بہت ہی مشکل سفر ہے وہ دعا کی مدد سے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. دعا کے بغیر یہ سفر آسان ہونا ممکن، سفر اختیار کرنا اور منزلیں طے کرنا ممکن نہیں ہے. اس سے اگلا مقام ہے جسے تبتل کا مقام کہا جاتا ہے. فرار خوف سے تعلق رکھتا ہے اور تبتل تما سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ فرار اور تبتل کے مضمون کو اگر سمجھنا ہو تو قرآن کریم کی آیت اس کی تشریح کرتی ہے،
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون.
کہ خدا کے بندے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے پہلو راتوں کو اپنے بستروں اور آرام گاہوں سے الگ ہو جاتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے بھی اور تما کی وجہ سے بھی. خوف کی وجہ سے خدا کو پکارنا اور اس کی مدد چاہنا یہ فرار اللہ کے مضمون سے تعلق رکھتا ہے، اور تما کی وجہ سے خدا کی طرف بڑھنا اور دوسروں سے اپنا تعلق توڑ لینا یہ تبتل الہ تبتیلا کا مضمون ہے جو فرار کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے. بس فرار میں غیر اللہ سے انسان اس کے ڈر سے خدا کی طرف دوڑ رہا ہے، اور تبتل میں اللہ کی محبت اس کو اتنا غلبہ کرتے چلی جاتی ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے اس کا دل بجھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے غیر اللہ سے ایک انقطاع نصیب ہو جاتا ہے. یہ مضمون بھی اتنا وسیع ہے کہ سوائے خدا کے چند خوش نصیب انسانوں کے کسی شخص نے اپنی حد استطاعت تک اس مضمون کا سفر طے نہیں کیا. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یکتا انسان تھے جنہوں نے تمام انبیاء سے بڑھ کر اس سفر کے سارے مراحل طے کر لیے اور کامل طور پر تبتل اللہ اختیار کر لیا. بس تبتل اللہ سے متعلق کچھ تفصیل ضروری ہے، کیونکہ یہ خیال غلط ہے کہ پہلے فرار کی ساری منزلیں طے ہو جائیں تب تبتل کی کا سفر شروع ہوتا ہے. بیک وقت دونوں باتیں چل سکتی ہیں، تبھی خدا تعالیٰ نے ایک آیت میں ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. یعنی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ان کے پہلو راتوں کو اپنے آرام گاہوں سے جدا ہوتے ہیں تما کی وجہ، خوف کی وجہ سے بھی اور تما کی وجہ سے بھی. بس یہ درست ہے کہ جہاں انسان فرار اختیار نہیں کرتا اس حصے میں اسے خدا کی تما نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن یہ درست نہیں ہے کہ جب تک پورا فرار نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی تما بھی پیدا نہیں ہو سکتی. بعض انسان بعض گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور بعض دوسرے پہلوؤں سے خدا تعالیٰ کی بعض صفات کی تما ان کو نصیب ہو چکی ہوتی ہے. ان پہلوؤں میں جہاں ان کو تما نصیب ہو جاتی ہے وہاں وہ ان کے مقابل کی برائیوں سے ایک مکمل فرار اختیار کر چکے ہوتے ہیں، لیکن بعض دوسری جگہ ان کے دامن اٹکے ہوتے ہیں. آپ جب جنگلوں میں سفر کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کا تار تار کانٹوں میں پھنس جائے، بعض پہلو کانٹوں میں پھنسے ہوتے ہیں، بعض آزاد ہوتے ہیں جو آگے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ دونوں مضمون بیک وقت شروع ہوں گے، لیکن تما کا مقام فرار کے بعد آئے گا، یعنی ہر فرار کے بعد ایک تما کا مقام پیدا ہوگا. اس لیے اس تما کو تبتل میں تبدیل کر کے اگر ہم دیکھیں تو اس کا ایک نقشہ ذہن میں ابھرتا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک پھل جو پکا ہوا نہ ہو उसकी खाल आप ऊपर जिल्द ऊपर से उतारने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि या तो वो टुकड़े टुकड़े होकर उतरेगी या बार घा जगह जगह से वो फल भी उसके साथ आ जाएगा। लेकिन जो फल पक चुका हो उसकी जिल्द बाज दफा खुद ही फूल कर उससे अलग हो जाती है। इसी तरह बीजों का हाल है। और दुनिया में हम हर जगह देखते हैं कि एक चीज जब वो एक दो ताल्लुक रखती हो तो दूसरे एक ताल्लुक जब तक मुकम्मल तौर पर दूसरे ताल्लुक से मगलूब नहीं हो जाता वो चीज आसानी से उससे अलग नहीं हो सकती। आप में से हर शख्स को तजुर्बा है जख्मों का, चोटें लग जाती हैं और उनके ऊपर एक खुरुंड सा, यानी इसको कहते हैं एक छिलका सा आ जाता है जख्म के ऊपर। नादान लोग कच्चे छिलके को छेड़ते रहते हैं, बच्चे और बंदर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। वो हल्की सी जब खुजली पैदा होती है वो तबत्तुल के मुकाम से पहले की खुजली है, अभी पूरा तबत्तुल हुआ नहीं होता। लेकिन तबत्तुल में भी एक मजा है और उस मजे के नतीजे में इंसानी हाथ, जो नादानों के हाथ बार बार उस जगह पर पहुंचते हैं कि इसे अब उतार ही दें, लेकिन उतारने के लिए कुछ और वक्त और सब्र करना पड़ता है, किसी और वक्त का इंतजार करना पड़ता है। जब मुकम्मल तौर पर वो छिलका उस जख्म वाली जगह को छोड़ देता है तो हल्का सा हाथ लगने से भी वो खुद उखड़ कर एक तरफ हो जाता है। बस इंसान का फिरार के नतीजे में खुदा की तरफ भागना और चीज है, लेकिन खुदा की मोहब्बत के पुख्ता होने के नतीजे में बास चीजों से बेरगबती होते चले जाना, यह तबत्तुल इल्लाह है। और तबत्तुल इल्लाह गिना के बाद नसीब हुआ करता है, इसीलिए मैंने गिना का मजमून पहले रखा। जब आप गिना इख्तियार करते हैं तो गिना के मुतल्लिक मैंने बताया था कि गिना हकीकी तौर पर हासिल हो ही नहीं सकती जब तक खुदा ताला के कुर्ब का एहसास ना हो, और जब खुदा के कुर्ब का एहसास हो जाता है तो जिस चीज से गिना नसीब होती है उसके साथ ताल्लुक वाजिबी सा रह जाता है। और ये जो गिना का मजमून है जब तबत्तुल इल्लाह में तब्दील हो जाता है तो फिर एक ताल्लुक मजीद पैदा हो जाता है उन चीजों से जिनसे इंसान का वास्ता है। ये वो मजमून है जिसको हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के सिवा कहीं और तफसील से मुशाहदा नहीं किया जा सकता। बस आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद रब्बानी के ताबे पहले तबत्तुल इख्तियार किया है। काने तो आप थे ही, गिना आपको कामिल तौर पर नसीब थी, और तबत्तुल का जो हुक्म आया है ये इब्तदाई नबूवत के जमाने में यता हो चुका था। दरअसल आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरक्की की मनाज़िल इतनी जल्द जल्द तय की हैं कि तारीखी नुक्ता निगाह से किसी जगह उंगली नहीं रखी जा सकती कि यहां इस मंजिल पर थे और वहां उस मंजिल पर थे, लेकिन मजमून के अंदरूनी तरतीब के लिहाज से उंगली रखी जा सकती है कि ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुदा की जात से इश्क कमाल का नतीजा था कि आपको तमाम बनी नौ इंसान तमाम मखलूकात से तबत्तुल नसीब हुआ। और तबत्तुल का मतलब ये है कि जाहरी ताल्लुक मौजूद रहा लेकिन दिल खुदा की तरफ मायल हो चुका था। जितना ज्यादा तबत्तुल हो उतना अलहदगी की तकलीफ कम हुआ करती है। चुनांचे आम इंसान अपने रोजमर्रा के तजुर्बे में बाज जुदाइयों को बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसकी वजह यही है कि उनका तबत्तुल अल्लाह नहीं होता। बाज माएं अपने बच्चों की मौत के सदमे से मर जाती हैं और वाकईतन ऐसा होता है। अभी आज ही की डाक में मैंने एक खत देखा जिसमें बताया गया कि एक अहमदी मां का बच्चा जवान फौत हो गया हादसे में, اس کے چند دن کے بعد وہ اس صدمے سے چل بسی، حالانکہ اور کوئی بیماری نہیں تھی. تبتل حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ خدا باقی چیزوں سے تعلق موجود ہوتے ہوئے بھی وہ تعلق اتنا واجبی سا رہ جائے
کہ ان معنوں میں واجبی کہ اگر وہ الگ ہو جائے تو کوئی نقصان محسوس نہ ہو، اور نقصان نہ ہو، نقصان محسوس نہ ہو اور بات ہے، کسی قسم کا نقصان نہ ہو. یہ وہ مضمون ہے جس کو جو زیادہ باریک ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے تھوڑا سا وقت اس پر میں اور لگاؤں گا.
ہر شخص کو اپنے پیارے کی جدائی کا نقصان محسوس ہوتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بچے ابراہیم علیہ السلام کو قبر میں کی لحد میں اتار رہے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اپنے پیاروں کی جدائی کا آپ غم محسوس کیا کرتے تھے. شہداء کی جدائی کا جن کے متعلق خدا نے خبر دی تھی واضح طور پر کہ وہ زندہ ہیں اور جنت میں ہیں، ان کی جدائی کا بھی آپ غم محسوس کیا کرتے تھے. بس تبتل اللہ سے مراد یہ نہیں ہے جیسا کہ میں نے غنا کے مضمون میں سمجھایا کہ نقصان کا احساس نہ ہو، لیکن اپنے وجود کو، اپنے روحانی وجود کو وہ جدائی نقصان نہیں پہنچا سکتی. چنانچہ یہ جو سلسلہ ہے نقصان کے نہ ہونے کا، اس کو پھوڑے والی مثال میں الٹا کر آپ دیکھیں تو پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی. جب جلد الگ ہوتی ہے، جو زخم کی جلد الگ ہوتی ہے صحت مند جلد سے، تو ایک کمی تو آتی ہے اور کچھ دیر کے لیے اس جگہ جہاں سے وہ زخم کا چھلکا الگ ہوا ہے احساس رہتا ہے کچے پن کا، ایک کمی کا احساس موجود ہوتا ہے لیکن حقیقت میں نقصان نہیں ہوتا. بس اس لیے اس کو سمجھانے کی خاطر میں نے نقصان کے احساس اور نقصان میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے، فرق دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جلد جس کے اوپر سے زخم کا چھلکا اتر رہا ہے وہ اس کی جدائی کو محسوس ضرور کرتی ہے، لیکن فی الواقعہ اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. بس تبتل جب کامل ہو تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح وہ تبتل انسان کے روحانی وجود کو کسی جدائی پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اللہ ہے، ایک طرف سے ایک چیز چھوٹی ہے تو دوسری طرف کامل طور پر حاصل ہو گئی ہے اور انحصار کلیتاً خدا کی ذات پر ہو چکا ہے. لیکن دنیا کے محسوسات کے مطابق، انسانی محسوسات کے مطابق انسان جدائیوں کو کچھ نہ کچھ محسوس ضرور کرتا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے، ایک عام انسان کا اپنے نقصان کو محسوس کرنا اور ایک ایسے انسان کا محسوس کرنا جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تبتل کے نتیجے میں تعلق قائم ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کی روحیں آسانی سے نکلتی ہیں. اس مضمون کے متعلق بھی ایک غلط فہمی ہے جو میں آپ پر کھولنا چاہتا ہوں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خاموشی سے بغیر تکلیف کے جو مر جائے وہ گویا کہ تبتل کی نشانی ہے، یہ درست نہیں ہے. تبتل روحانی ایمانوں میں ہوا کرتا ہے اور بعض دفعہ خدا کے نیک بندے بھی ایسی جسمانی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس سے وہ بے چینی محسوس کرتے ہیں. ان کو دنیا چھوڑنے کی بے چینی نہیں ہوا کرتی، دنیا چھوڑنے کے وقت جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مادی جسمانی، اس کی بے چینی ہوتی ہے. بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آخری لمحات میں جو بیماری کی بے قراری تھی وہ ایک بشری تقاضا تھا، بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم تکلیف محسوس کرتا تھا. اور جتنا خدا سے تعلق بڑھتا ہے انسان زود حس ہوتا چلا جاتا ہے. تکلیف پر واویلا بے شک نہ کرے، لیکن ہر نفیس طبیعت والے انسان کو تکلیف زیادہ محسوس ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جو شخص آرام سے جان دے دے وہ گویا ولی اللہ ہے، اور جس کی جان مشکل سے نکلے وہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا سے دور ہے، بالکل غلط بات ہے. یہ وہ بات ہے جو حقیقت میں خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. ایک انسان جب اپنے پیاروں سے جدا ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، اس وقت اس کی روح کے اندر ایک موازنہ ہو رہا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اختیار دیا گیا تو آپ نے بار بار عرض کیا، الی رفیق الاعلی فی رفیق الاعلی، کیا میرے خدا میرا چین تو تیری ذات پہ ہے، میرا آسمانی رفیق. یہ نہیں فرمایا کہ صرف تو ہی رفیق ہے، اور بھی رفقات تھے، یعنی دنیاوی رفیق بھی تھے. ان سے اور خدا کی رفاقت کے درمیان، ان کی اور خدا کی درمیان رفاقت کے درمیان جب یہ فیصلہ تھا کہ اب ان کو کلیتاً چھوڑنے کے بعد ایک رفاقت عطا ہونی ہے تمہیں، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی صدا تھی فی رفیق الاعلی فی رفیق الاعلی. جب بھی مقابلہ ہوگا، جب بھی موازنہ ہوگا، تو ادنا رفیق کو چھوڑ دیا جائے گا اور اعلیٰ رفیق کی طرف روح حرکت کرے گی. چونکہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف حرکت ہے، اس لیے اس موازنے کے وقت اس جدائی کی وہ تکلیف نہیں ہوتی. مگر جن کا کلیتاً انحصار دنیا پر ہوتا ہے، جن کی لذتیں دنیا کی ہوتی ہیں، جن کے تعلقات کے مزے دنیا کے تعلقات کے مزے ہوتے ہیں، اور ان کو خدا کے تعلق کا مزہ اس دنیا میں نصیب نہیں ہوتا، ان کی موت خواہ جسمانی لحاظ سے آرام سے بھی آئے، بڑی مشکل موت ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ حسرت کے ساتھ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے، یہ بھی میرے ہاتھ سے گیا، یہ بھی میرے ہاتھ سے گیا، اچھا مکان بنایا تھا دے اس کو رہنا نصیب نہیں ہوا، اچھے کپڑے بنائے تھے پہننے نصیب نہیں ہوئے، اولاد خدا نے دی تھی ان کی شادیاں ان کی خوشیاں دیکھنی نصیب نہیں ہوئی، ہزار قسم کی بے نصیبیاں اس وقت اس کے سامنے ہیولے بن کر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، ہر طرف اس کو نامرادی اور ایک نقصان اور زیاں کا احساس محسوس ہوتا ہے، جو جس طرح غول بیابانی کسی چیز کو گھیر لیں، اس طرح اس کے چاروں طرف یہ دنیا کے بھوت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ تکلیف دہ موت ہے جو جسمانی طور پر تکلیف دہ نہ بھی ہو، روح کے لیے بڑی اذیت ناک ہوا کرتی ہے. بس تبتل اللہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے جب ابھی جدائیوں کے وقت نہ آئیں، جدائیوں سے پہلے تبتل اختیار کر لیا جائے تو انسان کو انسان ہر نامرادی سے بچ جاتا ہے اور اس کی ہر مراد پوری ہو جاتی ہے. مگر تبتل اللہ میں کچھ نہ کچھ ابتدا میں انسان کو از خود محرومی اختیار کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محرومی اختیار کیے انسان کو مکمل طور پر تبتل نصیب ہو جائے. چنانچہ بے شمار انسانی تعلقات میں سے ہر تعلق پر نظر رکھنی ہوگی کہ اس تعلق کی جڑیں میری ذات میں پیوستہ ہیں، یا یہ تعلق ایک سطحی تعلق ہے جس کے الگ ہونے کے نتیجے میں مجھے میری ذات کو نقصان نہیں ہوگا. جب جڑیں پیوستہ ہوں کسی چیز میں، اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑ کر آپ دیکھیں، اس جس ذات میں پیوستہ ہوتی ہیں جڑیں، اس کی بہت ساری مٹی، وہ اس جگہ کی مٹی اور اس کے ساتھ لگے ہوئے مواد سب ساتھ اچھل کے آ جاتے ہیں. لیکن جو چیز تبتل اختیار کر چکی ہو، وہ بڑے آرام سے نئی سمت میں سفر اختیار کر لیتی ہے، انتقال اختیار کر لیتی ہے، اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی. روزمرہ کی زندگی میں ایسے انسان کو صبح شام تجربے ہوتے ہیں. ان تجربوں کی روشنی میں انسان کو اپنی روحانی زندگی کا مسلسل جائزہ لینا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تبتل اختیار فرمایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمام دنیا کے تعلقات کو رکھتے ہوئے بھی آپ ان سے الگ ہو گئے، اور یہ تبتل ایک انتہائی تنہائی کا مقام ہے. एक शायर ने कहा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। लेकिन तबत्तुल का मजमून इस मजमून की इंतहाई शक्ल है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के लिए अपने ताल्लुकात को इस तरह अलग करना शुरू किया कि सब कुछ पास होते हुए भी आप तन्हा रह गए। यानी अगर खुदा की जात ना हो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान थे जो तमाम कायनात में तन्हा थे, कोई और ताल्लुक आपके काम का नहीं था सवाए खुदा के ताल्लुक के। यह वो तबत्तुल का मुकाम है जिसके बाद खुदा सारा इंसान का हो जाता है। और यह तबत्तुल जिस जिस हिस्से में नसीब होता चला जाता है उतना उतना खुदा उसको मिलता चला जाता है। बस हमें अपने ताल्लुकात से जुदाइयां इख्तियार करनी पड़ेंगी, तब उसके मुकाबले पर खुदा का वसल नसीब होगा। और ये जुदाइयां उस वक्त इख्तियार होनी चाहिए जब हमारे इख्तियार में है। शायर ने तो कहा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। दूसरा ना होना पास, ये तो इत्तेफाक की बात है। दुनिया में हर रोज वो चलता फिरता था, उसको कभी जलवत नसीब होती थी, कभी खलवत भी होती थी, लेकिन दुनिया में अक्सर हिस्सा इंसान का जलवतों ही में गुजरता है। किस्मत से उस बेचारे को मालूम होता है कभी वो खलवत मिलती थी जिसमें वो अपने महबूब को याद किया करता था, गोया वो उसके पास आ गया। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी जलवतें नसीब होते हुए भी एक खलवत नसीब हुई। बीवी से ताल्लुकात के वक्त भी वो खलवत नसीब थी। चुनांचे ये जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई है, ये साहिब इरफान जिस जो इस तजर्बे में से गुजरा हुआ ना हो उसके बगैर किसी के जहन में पैदा ही नहीं हो सकती। आपने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के मुंह में लुकमा इस ख्याल से डालता है कि मेरा अल्लाह राजी होगा, उसका हुक्म है कि अपनी बीवियों से नरमी का सलूक करो, उसका यह लुकमा डालना भी इबादत बन जाता है। यह है खलवत के अंदर जलवत या जलवत के अंदर खलवत। यानी बज़ाहिर एक इंसान से ताल्लुक है लेकिन उसकी गहराई के अंदर दरअसल खुदा का ताल्लुक काम कर रहा है। बस तमाम कायनात में जब आप तन्हा रह गए हैं और हर दूसरी चीज से आपने ताल्लुक कामिल तौर पर तोड़ लिया है, उस वक्त कामिल तौर पर खुदा आपका हुआ है। और ये ताल्लुक तोड़ना और ताल्लुक जोड़ना ऐसा मजमून नहीं है जो किसी वक्त के लिहाज से एक लम्हे में पैदा हुआ हो। जैसा कि मैंने बयान किया था, यह मुसलसल एक सफर की हालत का नाम है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी बाज़ ताल्लुकात तोड़ने और बाज़ ताल्लुकात कायम करने के में गुजरी है। इसके बाद जब आपको यह खलवत नसीब हो जाती है तो खुदा की अजीब शान है कि वो उन ताल्लुकात को दोबारा अता करता है और आपको दुनिया के लिहाज से भी तन्हा नहीं रहने देता। चुनाचे दना फतदल्ला फकाबा कौसैन औ अदना फकाना काबा कौसैन औ अदना में यही मजमून बयान हुआ है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूहानी सफर में ऐसा दुनूव इख्तियार फरमा गए, इतना करीब हो गया खुदा के कि तमाम दूसरे गैरुल्लाह तमाम मखलूक से आपका ताल्लुक टूट गया। फतहदल्ला, फिर उसके बाद खुदा की मोहब्बत के नतीजे में खुदा की मखलूक की तरफ एक नया रुझान पैदा हुआ, एक नया ताल्लुक पैदा हुआ। और वो ताल्लुक खुदा के वास्ते से था इसलिए वो इबादत था। बस खुदा ताला आपको तन्हा रखने में खुश नहीं है, खुदा ताला आपकी झूठी जलवतों को तोड़ता है और फना कर देना चाहता है। खुदा की खातिर आपको वीराने इख्तियार करने पड़ते हैं और फिर खुदा उन वीरानों को दोबारा बसाता है, नई जन्नतें आपको अता करता है, नई बहारें और नए जलवे आपको बख्शता है। वो कायनात है जो जिंदा रहने के लायक है, जो इस लायक है कि आप उसे सब कुछ छोड़कर भी इख्तियार करें। اور اس نئی کائنات کے حصول کی کوشش کرنا حقیقی اسلام ہے، اور یہی وہ فرار اللہ ہے جس کا آخری رخ، آخری منزل جس کی ہے۔ بس جماعت احمدیہ جب تک اس سفر کو اس طرح قدم بقدم اختیار کرنا نہیں سیکھے گی جس طرح میں نے سمجھایا ہے، ایک فرضی چھلانگ میں آپ یہ سارے مراحل طے نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا کام ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا باریک بینی کا کام ہے کہ فرار کی پہلی منزلیں آپ اختیار کرنے کی کوشش شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مشکل کام ہے۔ گناہوں کا عرفان بڑھانا، خطروں کو پہچاننا، ان سے خوف محسوس کرنا، ان سے نفرت پیدا کرنا دلوں میں، اور خدا کی طرف دوڑنے کی کوشش کرنا۔ کوئی شخص اگر ساری زندگی میں اسی جھگڑے کو نپٹا جائے تو میں کہوں گا کہ خدا کی قسم وہ بھی کامیاب ہو گیا، لیکن ان جھگڑوں کو نپٹا کر پھر غنا کے مضمون میں داخل ہونا، اور پھر غنا کے نتیجے میں تبتل کے مقام کو سمجھنا، اور پھر تبتل کی کوشش کرنا، یہ تو بہت ہی وسیع مضمون ہے، اور جب تک خدا تعالیٰ کا فضل شامل نہ ہو انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ دعا کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ بس قرآن کریم نے جو فرمایا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا و طمعا و مما رزقناہم ینفقون، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ الگ ہوتے ہیں لیکن جانتے ہیں کہ ہم اپنی، یعنی اپنے بستروں اور آرام گاہوں سے الگ ہوتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ ہم اپنی کوشش سے اپنے خدا کو نہ خوف کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں نہ طمع کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، ہاں دعا کے ذریعے ہم ضرور ان تمام مراحل کو طے کر سکیں گے۔ بس یہ سارا سفر دعا کے ذریعے طے ہوتا ہے، مسلسل دعا، ہر قدم پر دعا، ہر اگلی منزل کے لیے دعا، ہر پچھلی منزل سے دور ہونے کے لیے دعا، اس سے کامل قطع تعلقی کے لیے دعا۔ یہ دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، جتنی بھی قرآن کریم میں دعائیں آپ پائیں گے ان میں یہی مضمون بیان ہوگا کہ فرار کے لیے، غنا کے لیے، تبتل کے لیے، خدا کو کامل طور پر پا لینے کے لیے، پھر خدا کی خاطر بنی نو انسان پر جھکنے کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے، ہر قربانی کے لیے تیار رہنے، بلکہ ہر قربانی پیش کرنے کے لیے، ہر ہر قدم پر آپ کو دعا کی ضرورت ہوگی۔ خدا کرے کہ جماعت احمدیہ کا ہر فرد اس سفر کو قرآنی تعلیم کے مطابق اختیار کرے، اور ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے سے طاقتوروں کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے کمزوروں کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا جماعتی لحاظ سے ہمیں یہ عظیم الشان سفر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سفر کے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما دے، ورنہ اس کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی اس کی راہ میں آگے نہیں بڑھا سکتے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.